نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذا الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد پتہ ہی چلا کہ سب سے اہم جو دعا ہے وہ جو سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں سکھائی اور اس کی اہمیت کو اس آیت کے ذریعے بتایا کہ یہ کس قدر اہم ہے ہمارے لیے. ہدایت سب سے ضروری چیز ہے ایمان کے بعد انسان کے لیے, اور ہدایت پانے کے لیے اللہ نے بہت آسان کر دیا مان لیے, اور وہ ہے اللہ سے دعا کا مانگنا ہدایت کے بارے میں. عام ہے کہ جس کے اندر حق کی تلاش ہوگی, کافر ہو یا کوئی بھٹکا ہوا, مومن ہو گناہگار ہو, مگر شرط یہ ہے کہ حق کی تلاش کر رہا ہو, صحیح ہونا چاہتا ہو, طلب رکھتا ہو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ, قرآن میں نے فرمایا ایسی ایسی جگہ سے میں اس کو ان راستوں سے اس کو ہدایتیں دوں گا کہ جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. تو ہدایت پانے کا پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ انسان طلب صادق ہو, تلاش حق کی سبت ہو. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا اس کا, تو بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. خانقاہ میں تھا میں, شام کا وقت تھا, ایک آج سے کوئی تقریباً 50 سال تو ہو چکے ہوں, 40 سال یا 45 سال اتنی بات ہے. تو ایک کالا افریقن شخص نوک کیا میرے کمرے میں آ گیا, میں اکیلا ہی تھا, ظاہر ہے وہ آدمی ہوتے کہ بھی میں اس آدمی کو جانتا نہیں ہوں, پھر ذرا ڈیل ڈول بھی ایسی ہوتی ہے تو تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے, تو آیا بیٹھا تو بڑا بے تکلف ہونا. اس نے کہا کہ میں پتہ چلا ہے کہ آپ شیخ ہیں, میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہا, کہنے لگا کہ بھائی میں رات کو سوتا ہوں تو میرے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے, جمیکن تھا تو اسی انداز سے بات کر رہا تھا, میرے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے, وہ کیا ہے؟ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک آدمی ہے, اس سے پوچھ, ہمیں آپ سے پوچھنے ہیں. اس کو کچھ پتا نہیں شیخ کیا ہوتا ہے, امام کیا ہوتا ہے, عالم کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کیا لفظ ہے؟ تو اس نے اللہ ایسے سنتی, سمجھ گیا میں. اچھا تو کہتا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہوتا, یہ لفظ میری زبان سے نکلتا ہے, تو اب میری بیوی جو ہے مجھ سے بہت سخت ناراض ہے, ہمارا جھگڑا ہوتا ہے. کہ وہ کہتی ہے تو یہ کیا بولتا ہے, مجھے جس لفظ سے گھبراہٹ ہوتی ہے تو رات بھر یہ کہتے رہتا ہے. میں کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں. وہ کہتی ہے تو کہتا ہے یہ کیا ہے, کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا لفظ. تو میں نے اس سے پھر ایک ہی بات کی کہ بھائی کیا تم مطمئن ہے جس مذہب پہ تو سب پریکٹس کر رہا ہے یا جو کچھ ہے تم مطمئن ہے اس چیز سے؟ تو کہنے کا جی نہیں میں مطمئن تو نہیں تھا, مجھے اتنا سیٹسفائی نہیں ہوں اس سے. میں تو پھر تو چاہتا ہے کہ بھائی صحیح راستہ مجھے مل جائے اور کچھ چیز. کہتے ہاں میں خواہش تو میری ہے کیونکہ یہ تو مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا, تو کچھ تو کوئی تو راستہ صحیح ہوگا جو مل جائے. تو میں نے کہا تجھے پھر راستہ تو ملی ہے, اگر تیری طلب تھی حق کی تلاش تھی تو اللہ نے تجھے راستہ دے دیا. اور کیا چاہیے کیا, میں کہا جس کو تو تلاش کر رہا تھا اسی کا نام تو لیتے ہیں رات کو. سبحان تجھے اللہ, میں کہا یہی تو اللہ ہے کہ تجھے بلا رہا ہے. کیونکہ وہ متلاشی تھا, اس کو نہ میں نے کوئی قرآن سنایا, نہ میں نے کوئی حدیث سنائی, نہ کچھ کیا. سیدھی بات کی کہ تو تلاش کر رہا ہے اور تجھے مل گیا, اپنا نام تیرے زبان سے نکالتا ہے تو اب تو دیر کیوں کرتا ہے؟ تو مجھے کہتا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے, کیا کرتا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا, کہیں بھی نہیں جانا. تو نے تو ریڈی ہے؟ کہتے میں تو بالکل ریڈی ہوں جناب, بالکل گیا اس کا. میں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کلمہ کا مطلب بتاتا ہوں, تم کلمہ پڑھ لو. کہتا لیں گے شرط ایک ہے. میں مجھے کہا کیا شرط ہے؟ کہ پھر مجھے آپ کس طرح بلائیں گے, کیا نام ہوگا؟ میں کہا نام تو پھر مسلمی نام. کہتا پھر میں اپنا نام اللہ رکھوں گا. اتنی محبت ہو گئی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ رکھوں گا. یہ میں بات حضرت نبرم القدوس حیات ہے تو میں آپ کی مجلس سے بات, آپ بہت ہنسے. کہتا پھر تم اس کا نام عبداللہ رکھ دیتے, بہت پسند کیا آپ نے اس بات کو. تو میں نے کہا اسے ٹھیک ہے تم مطلب اسی نام ساتھ جڑ سکتا ہے آپ کا, عبداللہ ہو سکتا ہے, عبدالسمیع ہو سکتا ہے, عبد لگا دیتے ہیں, یعنی اللہ تو نہیں ہو سکتا, اللہ تو اللہ ہے. کہتا نہیں اللہ ہونا چاہیے, مگر اللہ تو آئے گا تو اللہ ہو ساتھ. کہتا ٹھیک ہے پھر میں کیا کروں؟ میں کچھ بھی نہیں کرنا, بس کلمہ پڑھ لو جا کے, آتے رہو اس کے بعد اور مضبوط ہو جاؤ گے. جو ہم کرتے تم بھی کرتے ہو. کہتا میں یاد سکتا ہوں, میں ضرور آ سکتا ہوں, کیا کرتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کرتا. اب وہ مسلمان ہو گیا, مسلمان ہو گیا الحمدللہ. ایسا قصہ مسلمان ہو گیا کہ پھر وہ آتا رہا خان کا اور ذکر میں بیٹھتا رہا, اس پہ رنگ چڑھا. تقریباً لوگ جانتے ہیں, یہ بات سنتے ہیں اس کا, مجھے نام سب یاد نہیں آ رہا. اس کا جنازہ بھی ہم نے پڑھا, اس کا جنازہ بھی ہمارے سارے ساتھی گئے, اس کا دفن بھی ہم نے کیا الحمدللہ. کئی سالوں تک اس کو زندہ رہا. بلکہ ایک دفعہ آنڈے میں جب میری دکان تھی تو میں کافی عرصے سے نہیں ملا تھا, مجھے شاید وہ مصروف ہوگا یا دو تین ہو چکا ہوگا. تو اس نے مجھے دیکھا تو بھاگا بھاگا میرے پیچھے آیا, آ کے مجھے پیچھے سے گلا ملا, وہ کہنا شیخ شیخ. میں کہا تجربہ, میں کہا میں جانتا ہوں. تو اس نے دروشی سے ہم پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیا. آوازیں تو ان کی اچھی ہوتی ہیں ذرا لوگوں کی, جمیکے وغیرہ تھے. تو اس سب لوگ جمع ہو گئے, اونچے اونچے وہی دروشی بالکل ہماری طرز میں پڑھنا شروع کر دیا. کہتا میں بالکل پکا ہوں میں اسلام کو, اتنا مضبوط ہوں آپ سوچ نہیں سکتے, میں سب آپ کی باتوں میں عمل کر رہا ہوں. تو بہرحال مطلب قرآن جو ہے وہ تو حق کی بات بتاتا ہے کہ جس کے اندر تلاش ہوگی, اللہ کہتا ہے کہ کچھ کون کوئی بھی ہو سکتا ہے. اتنا صراط المستقیم اللہ نے اعلان فرما دیا کہ بس طلب رکھو, مجھ سے دعا مانگو, میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا. نہ ایک نقطہ ہے کہ بڑا اچھا ہے, سالکین کے لیے بھی ایک بات بڑی قیمتی نظر آتی ہے کہ ہم لوگ بعض دفعہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں, صحیح ہونا چاہتے ہیں, محنت کرنا چاہتے ہیں, لیکن کر نہیں پاتے. اور اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے, میں چاہتا ہوں صحیح ہو جاؤں, میں چاہتا ہوں یہ چیز گندی چیز چھوڑ دوں, میں چاہتا ہوں اس سے میرا جان چھوٹ جائے, میں سیدھے راستے پہ آ جاؤں, میں بھی ذکر کروں, میں بھی نمازیں پڑھوں, میں یہ چاہتا ہوں. ایک تو ایسے لوگ ہیں اور دوسرے ایسے بھی ہیں کہ جو آلریڈی الحمدللہ چلتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کمزور ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں صحیح ہو جائیں, چاہتے ہیں ہمارا ذکر پورا ہو, یعنی دو قسم کے لوگ. تو دونوں کے لیے زبردست اللہ نے ہمارا راستہ کھول دیا ہے. بس ایک کام کرے آدمی, صراط المستقیم اللہ سے مانگتا رہے. کتنے انسان کمزور ہو, چاہت ہے اس میں, چاہتا ہوں میں ہو جاؤں لیکن میرے میں ہمت نہیں ہے, میرے میں طاقت نہیں ہے, میں گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل ہے, ماحول کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. بالکل پرواہ نہ کرے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, اللہ نے اعلان کر دیا اس کو, بس وہ ایک کام رکھے کو ایدنا صراط المستقیم کا وظیفہ رکھ دے. بس کیا مطلب کہ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, چاہتا ہوں میں, تو جانتا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ, اللہ تعالیٰ کو ایسے راستے کھول دیتے انسان کے لیے جیسے میں نے ابھی آپ کے شیخ کا واقعہ سنایا. انہونی جگہ سے آدمی کو ہر ایک ہسٹری آپ دیکھنے میری اپنی, ایسی جگہ سے اللہ نے ہدایت فرماتے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, اور ایسے انسان کے سامنے لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ جس کو جانتا بھی کبھی نہیں. تو یہ پکی بات اس کا میسج ہے جو ہمیں گھبرانا چاہیے. جہاں ہم دیکھیں کمزوری ہو رہی ہے, ہم چاہتے ہیں ہم سے ہو نہیں رہا وہ کام, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجے کا کام کریں, ہم نہیں کر سک رہے اور کمزوری نظر آ رہی ہے اس میں, جانتے ہیں ہم انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, حرام کھوڑنا چاہتے ہیں, غلط کام چھوڑنا چاہتے ہیں, تو ہم شیطان میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بٹھا دیتے ہیں کہ بس نہیں کر سکتا تو بیٹھ جا. بالکل نہیں, اللہ نے کہا اتنا ہم کر سکتے ہیں, یہ طلب ہمارے موجود ہے, ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے, میں بھی چاہتا ہوں میں نیک ہو جاؤں. ضروری نہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگیں, ضروری نہیں آپ کوئی وظیفہ کرنے کے بعد دعا مانگیں. اللہ سبحانہ کا تو ہر انسان کے ساتھ ہے, شہر کے قریب ہے, گڑگڑاتے ہیں جب بھی گناہ ہو رہا ہو, اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں چھوڑنا, میں کیا کروں, گناہ میں لگے ہوئے ہیں آپ, وہ کام کر رہے ہیں گناہ والا, اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ نا میں تو چاہتا ہوں تو مجھے بچائے اس چیز سے. سبحان اللہ, کیسے بچایا تھا حضرت یوسف السلام کو, بڑے خانہ تو اپنا جال پورا بچھا دیا تھا, سب سے پہلے حسن کا جال بچھایا اس نے, پھر دروازے بند کر کے جال بچھایا, پھر ترغیب اس کو دی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری. سبحان اللہ, انہوں نے کس کو پکارا, اپنے رب کو پکارا. بھئی یہ واقعہ جو قرآن اللہ پاک نے دیے اس لیے دیے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک اور ہدایت کی تھوڑی تشریح فرما رہی ہے, کیونکہ سب سے پہلے ابتدا فرما دی اس سے کہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارے لیے, ہدایت ہے. ہدایت مل جائے تو دین اور دنیا کی ساری دولتیں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں. دعائیں تو ہم مانگتے ہیں اپنی زندگی کے لیے, اللہ ہمیں رزق دے, ہمیں اللہ ہمارے مال میں برکت دے, ہمارے اولاد میں برکت دے, تو یہ سب ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, صحت دے, یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. سبحان اللہ, لیکن اگر ہدایت مل جائے تو آٹومیٹکلی ساری چیزیں مل جاتی ہیں, بغیر مانگے مل جاتی ہیں انسان کو, پھر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت ملے گی سب کچھ ملے گا, سارے دروازے کھول دیتا ہے, رزق کے دروازے کھول دیتا ہے, برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, رحمتوں کے دروازے. اور ہدایت کے بغیر یہ سب کچھ مٹی پانی ہے. اگر کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے, یہ دیکھ لیں آپ ویسٹرن دنیا کتنی رنگین ہے, کھانا پینا, یہ شوق کباب, پیسہ دولت گاڑیاں, یہ تو خواب ہے, مٹی ہے, کچھ بھی نہیں اس میں. اگر یہ دولت مال سب آپ کو ہدایت کے ساتھ ملتا ہے, ایسے بڑے بڑے مشائخ گزرے جو بڑے امیر کبیر تھے, ان کی بڑی تجارت تھی, حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے, عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ, نقشبندی شیخ, بڑے بڑے تاجر تھے, خود صحابہ کرام بڑے تاجر تھے. تو ہدایت کے ساتھ اگر یہ دولت بھی مل رہی ہے تو یہ اللہ کی انعام اور نعمت ہے, کسی مسئلے سے آپ کو دے دی ہے, ملے تب بھی کوئی نقصان نہیں, مل جائے تب بھی کوئی نقصان نہیں, لیکن ہدایت مل جائے تو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں انسان, دنیا نہ ملے تب بھی انسان کو الحمدللہ راحتیں نصیب ہوتی ہیں, اور دنیا مل جائے تو انعام مل جاتا ہے, اس پہ نعمت, اس پہ کوئی اور ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے انسان پہ. لیکن ہے مین چیز ہدایت, جس کو ہدایت نصیب ہو جائے تو سب سے پہلے دعا ہدایت کی مانگنی بن جائے دوسری چیزیں مانگنے کی, جس کو ہدایت ملے گی سب کچھ اس کو مل جائے. تو ہدایت کی تشریح کی اللہ نے پورے قرآن میں, کہ ہدایت ہے کیا چیز. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ بڑی زبردست بات ہے, ہدایت کی بات فرمائی اللہ تعالیٰ. اب سارا جو قرآن آئے گا ہدایت پر آئے گا, یہ دیکھ رہے ہیں ہدایت کی تشریح چل رہی ہے ساری. یہاں ایک چیز بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی ھدی للمتقین, ہدایت کیسی ہونی چاہیے, ہدایت کون, ہدایت لینے کے بعد کون سی فائدہ مند ہدایت ہمارے لیے ہے. صرف ہدایت ہی مل جانا فائدہ مند نہیں ہے, نہیں, ہدایت کا مل جانا ہی فائدہ مند نہیں ہے, بلکہ ہدایت ہو تو ایسی ہو جیسے کیسی لوگوں کو ہوتی ہے, جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, ایسی ہدایت ملے تو پھر فائدہ ہے اس ہدایت کا، کامل فائدہ ہے اس ہدایت کا. دل المتقین کے جیسے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اگر ایسی ہدایت ملے گی تو پھر ہدایت کا فائدہ ہوگا، ورنہ ہدایت ملنا ہی کافی نہیں ہے. ہدایت مل گئی لیکن متقین جیسی نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں جیسی نہیں ہے، تو اس ہدایت کا فائدہ نہیں ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کس لندن آپ نے جانا ہے، چلو لندن کی مثال لے لیتے ہیں. اب لندن والے بیچارے کہاں جائیں گے، تو چلو لندن کی مثال لے لیتے ہیں. لندن والوں برمنگھم جانا ہے، میرا کوئی اسٹیشن ہے جس پہ ہم نے جانا ہے. اب سب سے پہلی چیز جانے کی ہمیں کیا چاہیے، راستہ، جس کو آخرت کے سفر میں ہدایت کہتے ہیں، راستہ چاہیے. اب راستہ تو ہمیں مل گیا، لیکن راستہ ملنے کے بعد اگر ہم نے اس راستے کی انسٹرکشن پر عمل نہیں کیا، پھر ہی بھٹک جائیں گے. جو سائن آئیں گے، راستہ تو ہمیں بتا دیں، یہ راستہ آپ کا لندن جا رہا ہے، میں اس راستے پہ چل گیا، راستہ مل گیا، لیکن چلنے کے بعد میں انسٹرکشن جو آ رہی ہیں ان پہ نہیں چلا، تو پھر میں غلط سلپ کر جاؤں گا اور راستہ بھٹک جاؤں گا. لازم ہے کہ اگر راستہ مل جائے تو اس کے بعد میرے لیے لازم یہ ہے کہ ان انسٹرکشن کے مطابق میں سفر جاری رکھوں. اگر ان انسٹرکشن کو چھوڑ دوں گا تب بھی بھٹک جاؤں گا. تو اسی طرح ہدایت کے بارے میں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ حضر المتقین ہونی چاہیے. اگر ہدایت اللہ سے تم نے لے بھی لی ہے تو اس کے بعد خبردار ایک چیز کا خیال رکھے گا، حضر المتقین ہونی چاہیے. ایسی ہدایت ہونی چاہیے جیسے اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت نصیب، ہدایت تسلیم کرتے ہیں، ہدایت قبول کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ وہ ہدایت مکمل فائدہ مند ہوگی، وہ فائدہ آپ کو پورا پہنچائے گی جب کہ آپ اس کتاب میں سے، جو کتاب ہمیں اللہ نے دی ہے، اس میں جو ہے ہم نے ہدایت تمہیں دی ہے، ہم نے تمہیں تعلیمات دی ہیں، اس پر تم عمل کرو گے ہدایت لینے کے بعد، تو وہ ہدایت تم مکمل فائدہ مند ہوگی تمہارے لیے. اللہ سے ڈرنے والے یہی تو کرتے ہیں. ہدایت نصیب ہوئی اور پھر ہدایت نصیب ہونے کے بعد ان میں جب ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس قرآن کے اندر جو ہدایت احکامات آئیں گے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو پھر ہدایت فائدہ دیتی ہے، پھر وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. جیسے لندن چلنے والا راستے پہ چل پڑا، تو راستے پہ چلنے کے بعد ان سائن کو فالو کرے گا تو وہ منزل پہ پہنچ جائے گا. اسی طرح جو ہدایت مل جائے، تو ہدایت پانے کے بعد جو شخص اس کتاب کے اندر اللہ نے جو احکامات اور تعلیمات ہمیں سنائی ہیں، بتائی ہیں بذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس پر اگر ہم عمل جاری رکھ دیں گے تو پھر ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے، ورنہ اس کے بغیر ہدایت بیکار ہو جائے گی. ہدایت بیکار ہو جائے گی، فائدہ نہیں دے گی. مکمل ہدایت آ بھی گئے، راستہ مل بھی گیا، لیکن پھر بھی بھٹکتا آدمی لندن نہیں پہنچ سکا. ہدایت مل بھی گئی، انسان پھر بھی، کیونکہ اس نے اس تعلیمات پہ عمل نہیں کیا، اللہ نے جس قرآن اتاری تھی ان احکامات پہ عمل نہیں کیا، وہ بھٹک گیا. کتنا افسوس کی بات ہوگی. کیوں بھٹکتا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے پہلے آیت بتا دی بات، کیوں بھٹکے گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بھٹکنے کی وجہ یہ ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ شکوک اور شبہات. اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ہدایت کے لیے تمہیں سب سے بڑی ضروری چیز کیا ہو چاہیے، کہ تمہارے دل کے اندر اس کتاب کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے اتارا وہ ویسی ہے. اس پر اگر شبہ اور یقین ہمارا پورا نہ ہوا، تو ہم اس کی تعلیمات اور جو احکامات ہیں اس کو ہم کیسے تسلیم کریں گے؟ تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر مکمل ہدایت کا فائدہ ہمیں کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ چیز چاہیے ہمیں لا ریب فیہ. یہ جو کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کسی قسم کا بھی شبہ، کسی قسم کا بھی اس کے اندر شائبہ، شک آپ کو کبھی بھی مکمل ہدایت نہیں دے گا. یہ وجہ ہے کہ ہم ہدایت ہونے کے باوجود بھی ہم رستے پہ نہیں پہنچ سکتے. کیا مطلب؟ شما رو شکاکت کن. وجہ یہ کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس کی حقیقت کے کلام، یہ جو کلام ہے اس کی حقیقت کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں ماں سوائے اللہ کے، اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں مجز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور جو اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا اور بتایا. تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں محمد علیہ السلام. یہ وہ کلام نہیں ہے بھائی، یہ وہ کتاب نہیں ہے، کوئی سائنس کی، کیمسٹری کی، فزکس کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو کھولنے کے بعد اپنے دماغ سے باتیں سمجھنا شروع ہو جائیں. یہیں تو لوگ بھٹکے ہیں، قرآن کی آیت لیتے ہیں، اس پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے جو اس میں احکامات اتر رہے ہیں، حلام حرام حلال جو اتر رہا ہے، اس پہ اپنے دماغ سے سوچنے سمجھنے کی بحث شروع کرتے ہیں. یہ کیوں حرام ہوا جی، یہ کیوں حلال ہے، پردہ سے کیوں کیا جائے، فلاں سے کیوں کیا جائے، اس ملک میں سے کیوں ضروری ہے، اس میں کیوں ضروری نہیں ہے. اتنی باتیں ہیں اس دنیا کے اندر اسی اس کلام کے اوپر اندازہ لگا ہے، کیونکہ اس دماغ سے سمجھنا چاہتے ہیں اس کو، اس کلام کو، اللہ کے کلام کو. یہ دماغ سے سمجھ آ ہی نہیں سکتا، نہ اس کو آپ دماغ سے سمجھ سکتے ہیں، نہ کسی علم سے سمجھ سکتے ہیں، کسی چیز سے بھی آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. باجز اس کلام کی تعریف اور حیثیت یہ ہے کہ آپ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا دیا. اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو پیغام کے ذریعے سمجھا دیا ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ تو پتہ نہیں اللہ نے کیا کچھ نبی کو دیا اور کیا سمجھایا، وہ تو اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان راز ہے، اس کی تحت تک ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن اللہ کے نبی تک جو ہم تک پہنچا وہی ہمارے لیے ہے، بس اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے. دماغ سے یہ کیوں حرام ہوا، شراب کیوں حرام ہوئی، پردہ کیوں ایسے ہوا، اس کے لیے کیوں حکم آیا، اور تو مردوں کو چار شادی کا حکم کیوں دیا، اس کو طلاق کا حکم کیوں دیا، اس کو فلاں کا کیا حکم میں دیا، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو بھٹک گئے، ہدایت ملنے کے بعد ہی بھٹک گیا، کیونکہ اس کو تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ دماغ سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے دلیل پہلے دی ہے، اگر سمجھ سکتے ہیں اسے دماغ سے، جہاز بنا سکتے ہیں، کیمسٹری سے فارمولے بنا سکتے ہیں، اس کو یہ عام کتاب نہ سمجھیں. ہم آج انٹلیکچوئلز لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، آج یہ بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے، بڑا تقریریں کر رہے ہیں اٹھا کے، ایسے ایسے نعوذ باللہ، نہ شکل نہ صورت نہ عقل، ایسی ایسی باتیں فضول کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں نکال کر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اور معنی نکالتے ہیں، میننگ نکالتے ہیں، اور لوگ فالو کرتے ہیں، کیونکہ شیطانی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ کوئی نہیں سمجھ سکے گا، صرف اتنے ہی جو احکام اللہ کے نبی نے ہمیں دیے ہیں اور جو ہم تک پہنچے ہیں، بس یہی اس قرآن ہم سمجھ سکتے ہیں. اس سے آگے آپ کس کوئی معرفت جا ہی نہیں سکتا، قرآن کے معنی کو سمجھ نہیں سکتا، سب بکواس، یہ سب شیطانی اڈے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں. اس قسم اللہ دلیل دے رہا ہے اس چیز کی، پتا تھا ایسی دنیا میں لوگ ہیں کہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اچھا تم سمجھتے ہو کہ قرآن کو سمجھ جاؤ گے اپنی طرف سے، اپنے دماغ سے تم میرے حرام کو حلال کرو گے، حلال کو حرام کرو گے، اس پہ بحثیں کرو گے، یہ ایسے کیوں کیا، یہ کیسے حکم چل سکتا ہے، یہ فلاں کیسے، جنت ایسے ہو جائے گی تو فلاں ایسے ہو جائے گی، رمضان کے روز ایسے کیوں، بہت ہر چیز پہ اعتراضات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شک و شبہات کے لیے، اگر تم ایسے ہی سمجھ سکتے ہو کہ قرآن ایسے ہی ہے تو اس کی میں دلیل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہ الف لام میم کا مطلب بتا دیں، نہیں ٹھنڈا ہو گیا، چل آگے تو پہلے قرآن تو اٹھانا، چلو بتا تو الف لام میم کیا ہے، اس کا مطلب بتاؤ. اللہ بتایا کوئی اس کا مطلب ہے، کس کو آتا؟ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کسی کو اصل معنی تک اس کی رسائی نہیں، بلکہ یہ راز ہے کہ بحید ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، جو بوجا مصلحت اور حکمت کے ظاہر نہیں فرمایا اللہ پاک، اس لیے رکھ دیا یہ تین لفظ رکھ کے، اتنا بڑا اس کے معنی ہوں گے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا. یہ راز اللہ اور رسول کے درمیان ہے، تاکہ ان لوگوں جو اپنے آپ کو بہت عقل مند انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے اور وہ اس کے ایکسپلین بیان کرتے ہیں، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، تو اللہ نے کہا تم اتنے عقل مند ہو تو الف لام میم کا مطلب بھی بتا دو چلو کیا ہے، جبکہ مطلب موجود ہے. یہ نہیں، قرآن کے ہر چیز کا مطلب ہے. کیوں؟ یہ بات ایسا ہے کہ بعض اکابرین اولیاء اللہ اکابر جیسے ہمارے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الصلوۃ، ایسے ایسے بڑے اکابرین جو ہیں ان پہ ان کے معنی بقول تمثیل کے اور تنبیہ اور تسلیل کے آئے ہیں، ان تک پہنچے ہیں، لیکن پھر بھی یہ وہ معنی نہیں ہے، یعنی دلیل نہیں ہے. یہ تو ایک شخصی تقلیص ہے، ایک تمثیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں میں اتارے ہیں. کیونکہ اللہ نے علوم معرفت دیے، تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تقل سے، عقل سے، علوم سے، کسی چیز سے سمجھا نہیں جا سکتا. اس کو سمجھنے لیے کہ ایک ہی چیز ہے لا ریب فی، کہ اپنے شکوک شبہات ذہن سے نکالیں. یہاں پر سنیں، بڑی اچھی دلیل ملتی ہے اس چیز کی، آپ سنیں کیا مطلب اللہ کا فرمان ہے کہ جس قدر قلب، یہ قرآن جو سمجھا جاتا ہے انسان کے، اس کا ایک نور ہے جو انسان کے دل کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، کہ جس قدر تمہارا قلب جو ہے وہ مصفف اور صاف ہوتا چلا جائے گا، قرآن کے معارف تمہارے دل میں اترنا شروع ہو جائیں گے. قرآن دماغ سے نہیں سمجھاتا، قرآن دل سے سمجھا جاتا ہے. اس لیے صوفیہ کے ہاں تزکیہ وغیرہ جو ہے یہ لازم چیز ہے، جو اللہ کے نبی نے اللہ سبحانہ فرمایا کہ نبی آئیں گے کیا ہے، تم کتاب الحکمت یزکیہم، کتاب بھی ہوں گی، دانائی کی باتیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ تزکیہ ہوگا، تاکہ اس تزکیہ کی وجہ سے ان باتوں کو تمہارا قلب حاصل کر سکے، وصول کر سکے ان چیزوں کو جس کی معرفت ہے قرآن کے اندر. تو جس قدر انسان کے تزکیہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کے اندر گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، نیک اور صالحین کی صحبت سے دل کے اندر نور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے معارف انسان پہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کے انوارات اس کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے، قلب کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. تو مضمون یہ ہوا کہ ہدایت ایمان کے بعد سب سے اہم، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ بتایا گیا اللہ سے دعا طلب کے ساتھ، اور ہدایت مل جانے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد ہدایت متقین والے، یعنی اس کے جو قرآن کے جو احکامات اور تعلیمات ہیں، ہدایت مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کا جو تعلیمات اور احکامات قرآن کے اندر ہیں اس پر عمل. جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ صحیح معنی میں اس ہدایت کے جو اللہ نے ہمیں دی، اس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور بہت امپورٹنٹ چیز اللہ نے بتایا مجھے، ذالک کتاب اللہ ریب فی، تزکیہ و تصفیہ، ذکر اللہ، ذکر اللہ سے اپنے قلب کو صاف کرتے رہو، دھوتے رہو، تاکہ کوئی شبہ نہ آئے، کوئی شک نہ آئے اس کتاب کے بارے میں. اللہ کا جیسا حکم اترے فوراً اس پہ دل تسلیم کرے، دل پاک ہوگا نا، بس صاف ہوگا، شفاف ہوگا. تو جیسے یہ احکام اللہ کی ہدایت پانے کے بعد اللہ کے احکام ہم سنیں گے، اللہ کی تعلیمات ہم تک پہنچیں گے، نبی فرم جو ہمیں فرمایا، تو اگر دل ہمارا پاک صاف ہوگا فوراً اس کو قبول کر لیں گے، تو ہماری ہدایت رنگ لانا شروع ہو جائے گی. یہ متقین کا طریقہ ہے، دل متقین، یہ متقین کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، سالکین کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. جو لوگ تسکیہ کی طرف چل رہے ہیں الحمدللہ، بڑا سیدھا راستہ پکڑا، انہوں نے ہدایت کو حاصل کیا، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ہدایت دینے کے بعد الحمدللہ انہوں نے اپنے قلوب کے تسکیہ شروع کر دیے، اللہ کا ذکر شروع کر دیا، تاکہ دل کے اندر صفائی ہوتی ہے لازم. جب دل کی صفائی ہونا شروع ہوئی تو الحمدللہ جو احکامات قرآن کے اندر آ رہے ہیں آگے وہ ہمارے دل نے قبول کرنا شروع کر دیا. اور جیسے جیسے دل قبول کرنا شروع کر دے گا الحمدللہ تو ہماری زندگی میں عمل کرنا شروع. بس جیسے پردے کا حکم آیا, دل صاف ہے, پہلے ہم نے ہدایت لی, ہدایت کی ہم نے اللہ کا ذکر شروع کیا, اب ہم پہ حکم آیا پردے کا تو ہمیں ایک دم ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اور جس کے پاس ہدایت آ گئی لیکن قلب اس مصفا دل نہیں ہے, اس شک و شبات میں ڈوب گیا ہوگا, نہیں جی اس ملک میں تو ایسا نہیں ہو سکتا, اس ملک میں تو ایسا نہیں, نہیں جی شراب کیوں حرام ہے, فلاں کیوں ہوا ہے, حالانکہ ہدایت بھی آ گئی ہے لیکن دل صاف نہیں ہے, تو شک و شبات میں پھنس گیا ہے احکامات کے. تو لازم یہ ہے کہ اگر ہدایت نصیب ہو جائے, اللہ ہدایت دے دے, تو اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر اور تزکیہ ہے, تاکہ اللہ کے احکامات کو صرف سنی نا, جو تزکیہ نہیں تو احکامات کو سن سکتے ہیں قبول نہیں کرتے. آپ لوگوں کو دیکھیں گے جا کے بیٹھ دیں گے جلسوں میں, وعظ میں, حدیثوں کے درس میں, سن کے اٹھ کے چلے آتے ہیں, لیکن جو تزکیہ کرتا ہے آدمی ان کا سننے کا ڈفرنٹ سٹائل ہوتا ہے. سبحان اللہ, جب وہ قرآن سنتا ہے, جب وہ باتیں سنتا ہے, جیسے میں اب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں باتیں, جو تزکیہ والے لوگ ہوں گے ان باتوں کو چن رہے ہوں گے, وہ عمل کے لیے چن رہے ہوں گے, تو یہ بات تھی اچھا اس پہ عمل کریں یہ بات. اور جو سننے والے لوگ ہوں گے جو تزکیہ نہیں کرتے, ہدایت تو آ گئے لیکن تزکیہ نہیں کرتے, تو بس سن کے اس کان سے ادھر نکال دیں گے, ان کی زندگی میں صبح کوئی عمل نہیں ہوگا. لیکن جو تزکیہ کرنے والے لوگ ہوں گے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا دل صاف اور مصفہ ہے, تو وہ یہ سنے گا بات کہ بھائی وہ قرآن کا یہ حکم آیا ہے کہ جھوٹ مت بولو, تو اسی وقت جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا. قرآن کا حکم آیا پردہ پہنو, وہ عورت اسے پردہ پہننا شروع کر دی کیونکہ وہ تزکیہ کر رہی ہے, اس کے دل نے اس کو قبول کر لیا, ریسیو کر لیا اس میسج کو. تو قرآن نے یہی بتایا ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ دل کو پاک کر لو اپنے شبہ سے, اس لیے تاکہ تم وہ عمل کر سکو, خود المتقین اس ہدایت پہ ویسے عمل کر سکو جیسے کہ اللہ کا ڈرنے والے عمل کرتے ہیں. تو تم کیا بن جاؤ گے پھر, الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحان اللہ, تمہارے یقین پکے ہو جائیں گے. کیسے پکے ہو جائیں گے؟ کہ تم جنت کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن جنت تم دیکھ رہے ہو, دوزخ کو تم نہیں دیکھ رہے, دوزخ سے تم ڈر رہے ہو جیسے تم دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ, جنت کو تم نہیں دیکھ رہے لیکن اتنا یقین ہو جائے گا کہ جیسے تم جنت میں کھڑے ہو, اور تمہارا جس وقت تم کوئی عمل کرو گے, سبحان اللہ, متقین تک اللہ سے ڈرنے والی ہدایت جب انسان کو مل جائے گی تو پھر وہ ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کو یقین اتنا پک, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایمان اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ بالغیب بغیر دیکھ نہیں رہا لیکن دیکھنے سے زیادہ وہ دیکھ رہا ہے, اتنا یقین ہوتا ہے جنت پر, دوزخ پر, جس گناہ کی سزا سنتا ہے وہ ڈر جاتا ہے, کبھی نہیں وہ عمل کرتا. یہ ہے دل متقین, یہ ہدایت ہے, ڈرنے والوں کی ایسی ہدایت, اللہ پاک ہمیں ایسی ہدایت نصیب فرمائے. خالی کھلی ہدایت نہ ہو, بس گئے بس نماز میں پڑھے اور اس کے بعد اٹھ کے آ گئے, تقریریں سنے اٹھ کے آ گئے, بات سنے, نہیں یہ ہدایت نہ ہو. ہدایت کون سی ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ, اس کے بعد یہ ایمان ہمارا بن جائے, بالغیب ہے چیز ہمارے سامنے نہیں لیکن ہمارا یقین اتنا بڑا ہو گیا کہ ہم اس کو دیکھ, جب کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو ہم اتنے خوش ہوں اس نماز میں ویسے جیسے جنت میں پہنچ گئے, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم کوئی تصویر کر رہے ہیں, ہاں پتا ہے کہ اس پہ تصویر پہ اللہ نے انعام رکھا ہے کہ سبحان اللہ, باب حمدی پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ پورے زمین آسمان کے نور سے بڑھ جاتا ہے, تو محسوس ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ میں یہ تصویر پڑھ رہا ہوں تو بس یہ ہے کہ مجھے انعام مل رہا ہے. سبحان اللہ کہنے کے بعد جنت میں درخت لگتا ہے, وہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کو پورا اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے جنت میں درخت لگا دیا. اسی کہتے ایمان ہے, یہ ہدایت ہوتی ہے کون سی؟ اللہ کے ڈرنے والوں کی. یہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جب اپنے قلوب کو ہر شک شبہ سے ذکر کے ذریعے پاک اور صاف کر دیتے ہیں. جب انسان اپنے دل کو تزکیہ کے ساتھ پاک اور صاف کر دیتا ہے تو اس کو یہ ہدایت مل جاتی ہے, ایسی ہدایت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے علوم اور تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اس عمل کے بعد اس کا یقین اتنا پکا ہو جاتا ہے کہ وہ بالغیب پر اتنا امان پکا ہو جاتا ہے جس کو دیکھ رہا ہے. اس کا ثبوت دلیل آ کے کیا دیے؟ وقیم الصلاۃ میں مر رزقناکم, یہ دلیل آ کے دے دیے کہ پھر ان کی جو سب سے بڑی ایکسپریشن ہوتی ہے, اظہار اس چیز کا کہ ان کا یقین اتنا بلند ہو گیا ہے کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کا اظہار کس میں ہوگا؟ سب سے بڑی جو عبادت ہے اس کی نماز میں ہوگا. سبحان, ان کی نمازیں مختلف ہو جاتی ہیں. دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی, ایک مالی ایک جسمانی, دو عبادتیں فرمائی ہیں. دونوں گریٹ عبادات ہیں, دونوں اس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے ڈرنے والوں کو. سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں گے یقین الصلاۃ میں آپ کو نظر آئے گی, ان کی نمازوں کے رنگ میں نظر آئیں گے. سارا خوف نماز کو طبیعت کریں. عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نماز کا وقت ہوتا تھا تو سکار میں یہ حالت ہوتی تھی کہ ہمیں جانتے ہی نہیں, ہمیں پہچانتے. نماز کے اندر اتنا گم ہوتے ہیں متقی تقوی لوگ. صحابہ کرام کے اگر کسی کی ٹانگ کاٹنی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی میں نماز شروع کرتا ہوں, میری ٹانگ کاٹ دیں, آپ اس میں سے تیر نکال لیں. یہ تو کئی بار اولیاء اللہ کے واقعے میں آپ کو سنا سکتا ہوں. کون لوگ ہیں وہ؟ سبحان اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت ایسی لی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت ایسے ملے. ڈرنے والے والوں کو ہدایت ہے جس پہ, وہ ہدایت جب نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ سب سے بہتر اثر جس پہ جاتا ہے وہ کس پہ جاتا ہے؟ انسان کی نماز پہ جاتا ہے. نماز کا رنگ بدلاتا ہے. مما رزقنا ينفقون, سبحان اللہ. اللہ جو ان کو مال دیتا ہے وہ اپنا نہیں سمجھتے, بلکہ کیا ہے وہ بقدر جو قرآن نے جو اس کی تقسیم بتائی ہے, کیونکہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں نا پھر وہ, تو اللہ کے احکامات پہ جھگڑا نہیں کرتے. زکات کیوں فرض ہو گئی جی, یہ 2.52 ہے, اس کو کم کیسے کیا جائے, یہ ٹیکس ہم دیتے ہیں تو یہ بھی تو ٹیکس ہے. جی ہے نا, وہ لوگ شک و شبہات والے جس کو اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. انسانوں کو جب بحث کرتے دیکھے گا نا آپ, ایسے لوگوں کو جب دیکھیں نقطے نکال رہے ہیں قرآن کے اندر, تو اللہ نے صاف واضح بتا دیے کہ یہ لوگ بھٹکے لوگ ہیں, ان کے پاس ہدایت نہیں ہے. یہ قرآن کو سمجھیں گے؟ کس چیز سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ قرآن تو دل سے سمجھا جاتا ہے. قرآن تو سمجھنا ہے تو سب دل سے سمجھا جائے گا آپ. قرآن کے معرفت تو دل پہ اترتے ہیں. ایسے ایسے اولیاء اللہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے بیچاروں نے تو کوئی کبھی حدیث نہیں پڑھی, کچھ نہیں پڑھا, لیکن سبحان اللہ ان کے قلوب پہ جو قرآن کے معارف اور انوارات آپ دیکھیں تو ان کی زبان سے نکلتی جو آپ تشریح دیکھیں قرآن کی تو آپ حیران ہو جائیں کہ ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا. کیوں؟ اللہ وفی ان نے اپنے دل کو صاف کر دیا تھا, شک نہیں رکھا کوئی قرآن کے بارے میں, کلیئر کر دیا کہ جو کچھ ہے اللہ حق تب اپنے آپ کو اتنا صاف کیا ہوا تو اللہ نے معارف دینا شروع کر دیا. تو فرمایا یقین الصلاۃ میں رزق نہ, تو ان کی شان دیکھنی ہے, ان کی ایمانوں کی شان آپ کو ان کی نمازوں میں نظر آئے گی, ان کی مال پہ خرچ کرنے میں آپ کو نظر آئے گی. یہ ہے میرے بھائیو ہدایت. اللہ پاک ہم سب کو ایسی ہدایت نصیب فرمائے کہ جیسے متقین کی ہدایت ہے, یعنی ہدایت ملنے کے بعد اللہ کے احکامات اور تعلیمات جو نبی کا ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں ان پہ پورا پورا ہم عمل کریں الحمدللہ, اور عمل کرنے کے بعد اس یقین کو حاصل کر لیں جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. رنگ دیکھیں اس یقین کا نمازوں کے اندر, لذت دیکھیں مال کو خرچ کرنے کے اندر. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الصادق المحب المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وأصلنا وجدنا خطأنا أبدنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وانت اعلم به. انت المقدم وانت المؤخر, لا اله الا انت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ, ہم سب کی بخشش فرما دے یا اللہ, ہماری حاجات کو پورا فرما دے یا اللہ, ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے یا اللہ, ہمیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ, اپنی رحمتیں نصیب فرما یا اللہ, اپنا فضل نصیب فرما یا اللہ, اپنا کرم نصیب فرما یا اللہ, ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما یا اللہ, ہمارے ایمانوں کو شفا نصیب فرما یا اللہ, ہمارے ایمانوں کو شفا نصیب فرما. جن بیماروں کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ملنے والا, ان کے حق میں ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. اے میرے مولا, جو موذی مرائض کے اندر حالت مرد میرا مبتلا ہے میرے مولا، بہت سخت پریشان ہے یا کریم، تو ان کی بیماری کو آسان فرما دے، اس بیماری پہ کوجر نصیب فرما دے، یا اللہ غیبانہ لوگوں میں ان کی دعاؤں کرنے والا پیدا فرما دے، اے میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم سے یا اللہ تمہاری اس مجالس ذکر کو قبول فرما، یا اللہ بار بار ذکر کی مجلس نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت کے راستے کھول دے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نبيين صدقين شهداء وصالحين وحسن اولئك رفيقا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين.